الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرین محترم قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ کی تلاوت میں نے کی ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے مشہور آیت ہے عام طور پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے لیے وہ ضروری ہے جس میں ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے یعنی کسی کی تقلید اگر کی جا سکتی ہے کسی کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے کسی کو مثال بنایا جا سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چال آپ کی ڈھال چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا نشست و برخاست پہننا اوڑھنا یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی اور ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے کہ ہم بھی وہ طریقے اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار کیے اور اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس میں کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا یا نہیں اگر آپ سے ثابت طریقہ ہے تو یقیناً وہ سر آنکھوں پر اور کرنے کے لائق ہے اور خدا نہ کرے اگر کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے اس لیے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو یعنی دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا اور ہدیہ بھی غالباً ایک اونٹ تھا جو اس نے آپ کو ہدیے میں دیا آپ نے قبول فرما لیا اور قبول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ہدیہ جب قبول فرما لیتے تھے تو کبھی کسی وقت اس کے مکافات بھی کیا کرتے تھے یعنی آپ بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا کرتے تھے یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی اور یہ اس میں برابری سرابری ضروری نہیں ہوتی تھی اصل یہ تھی کہ توجہ اور خیال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کچھ ہدیہ دیا تو جب اس کو ہدیہ دیا تو وہ ناراض ہو گیا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ بھئی میں آئندہ 4 قبیلوں کا آپ نے نام لیا غالباً قبیلہ انصار قبیلہ بنو ثقیف اور اوس خزرج فرمایا کہ ان کے علاوہ میں اور کسی کا ہدیہ اب قبول نہیں کیا کروں گا اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ یہ لوگ چونکہ تھوڑا ہدیہ بھی قبول کر لیتے ہیں اس پہ ناراض نہیں ہوتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں اس لیے آئندہ ان کے ہدایہ کو میں قبول کروں گا اور اس کے علاوہ کسی اور کے ہدایہ کو قبول نہیں کروں گا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہدیہ دینا لینا یہ کوئی عبادت مقصودہ تو ہے نہیں بلکہ مستحب عمل ہے آپ نے فرمایا کہ ہدیہ دیا لیا کرو اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن صرف یہی نہیں کہ خالی لیے جائے اور دے نہیں اچھا برابری ضروری نہیں اس نے چونکہ آپ کو اونٹ ہدیے میں دیا تو آپ نے جو بھی اس وقت ہدیہ تھا آپ نے اس کو دیا وہ غالباً یہ سمجھتا تھا کہ جب اتنا بڑا میں نے جانور ہدیے میں دیا تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی مجھے جواباً ملنی بھی چاہیے تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ ہدیہ دینے میں یہ برابری ضروری نہیں خود لینا بھی کوئی ضروری ہے واجب اور فرض نہیں لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے تو کسی وقت اگر وہ خود بھی کچھ ہدیہ اس کو دے دے, اب جو بھی ہدیہ دے, کچھ ضروری نہیں ہے کہ اسی قسم کی کوئی چیز ہو. ہمارے یہاں یہ خرابی ہے باقاعدہ کہ ہم ہدیہ لینے دینے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے 500 روپے دیے تو ہم 1000 دیں, 1000 دیے تو 2000 دیں, یعنی بڑا چڑھا کر دیں, کم تر دینے کو ہم ہدیہ خیال نہیں کرتے. یہ کہ غیر شرعی چیز ہے اور غیر شرعی سوچ ہے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدارک فرمایا اس میں کہ ہدیہ بے شک لینا دینا سنت ہے اور اس میں نام و نمود اور دکھلاوا اور ریا یہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اصل مقصد ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے تاکہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو اور اس سے اپنا کوئی ذاتی مفاد نکالنا مقصد نہ ہو. اسی طریقے سے جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی اس لیے دے کہ بھئی اس نے مجھے ہدیہ تحفہ دیا ہے تاکہ ہماری محبتیں برقرار رہیں, کچھ تھوڑا بہت ہدیہ وہ بھی اس کو دے دے, اور ضروری نہیں کہ اسی وقت دے, جب کبھی موقع ہو کسی وقت دے دے. اور ہدیہ کے لیے کوئی موقع بھی ضروری نہیں, یعنی بعض اوقات تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اگر کوئی ہدیہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو گھر میں سے عورتیں منع کر دیتی ہیں کہ ابھی دینے کی کیا ضرورت, ابھی کچھ دن بعد فلاں کی شادی ہونے والی ہے اس وقت دے دینا, دینا تو ہے ہی, تو یہ کہہ کہ گویا اس کو روک دیا کہ بھائی ہدیے کے لیے فلاں موقع زیادہ بہتر ہے. تو اس کی یہ ضرورت نہیں, اس موقع پر اگر دینا چاہیں تو اس موقع پر بھی دے دیں, لیکن یہ کہ اس میں ایک تو ادلا بدلا جو ذہن میں ہے یہ جائز نہیں, اس کو منع کیا شریعت نے. اس نیت سے دینا کہ میں دوں گا تو وہ بھی مجھے دے گا کچھ, یہ صحیح نہیں. ہم تو اپنا کام کریں بس, آگے اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے اور وہ بھی ہمیں کچھ ہدیہ دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس میں برابری شرابری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اصلاح فرما دی کہ ہدیہ لینے دینے میں برابری ضروری نہیں, اور دوسرا یہ کہ جو چیز بھی عبادت مقصودہ نہیں ہے, یعنی فرائض واجبات اور سنن میں سے نہیں ہے, سنت موقعہ میں سے, تو یعنی صرف مستحب ہیں, ان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ترک کر دینا ہی ضروری. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ولیمہ ہے, مسنون دعوت ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے, لیکن اگر اس ولیمہ مسنونہ میں کچھ خرافات اور کچھ خرابیاں ایسی پیدا ہو جائیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں اس دعوت کو قبول نہ کرنا ہی بہتر. اب آدمی یہ کہے کہ صاحب سنت دعوت ہے اس نے چھوڑ دی, نہیں, جب اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو آپ چھوڑ دیجیے. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فرائض واجبات یا سنن موقعہ میں سے ہوتی ہیں, ان میں اگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان خرابیوں کی اصلاح کرتے ہیں, لیکن ان کو ترک نہ کریں. جیسے نکاح ہے, یہ عبادت مقصودہ میں سے ہے, اگر اس میں کچھ رسومات لوگ شامل کر لیں تو رسومات تو قابل ترک ہیں, لیکن نکاح کو ترک نہ کیا جائے. اذان ہے, اذان یہ عبادت مقصودہ ہے, اذان جب دی جاتی ہے بعض آگے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس وہ جو قابل ترک چیزیں ان کو چھوڑ دے, لیکن اذان کو ترک نہ کیا جائے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں عبادت مقصودہ میں داخل ہیں. اب محافل میلاد ہیں, اس میں بھی شرکت یا وہ کرنا ناجائز نہیں ہے, لیکن جب اس میں غلط چیزیں شامل ہو جائیں ان غلط چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے, کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, آپ کا ذکر سننا, یہ عبادت ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جب بعض چیزوں کو خرابیاں پیدا ہو جائیں, ان کو ضروری سمجھ لیا جائے, پھر اس کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیز اس لیے کہیں کہ ایک مسئلے سے کئی مسائل نکلتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھنے چاہیے, کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو میں نے آیت تلاوت کی, اس کا مقصد ہی ہے کہ بہترین اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, تمہارے لیے اسوہ حسنہ آپ کی ذات میں ہے, اس لیے اب دیکھو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کیا نہیں کیا. تو باقی تمام معاملات کے اندر بھی ہمیں اپنی زندگی میں جائزہ لینا چاہیے, جو چیزیں قابل ترک ہیں ان کو قابل ترک کرنا چاہیے, جو فرائض و واجبات میں سے وہ تو ترک نہیں ہوں گی, البتہ ان میں کچھ اگر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو ان خرابیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. باقی اور مسائل ہیں, ان میں بھی ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ضروری سمجھ لیا ہے آج زندگی کے اندر, اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی زندگی نہیں. کہیں جا رہے ہیں تو اب ضروری طور پہ جی نئے کپڑے پہنے جائیں, شادی دعوت بیاہ, حالانکہ صاف ستھرے کپڑے پہن لینا کافی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ نئے ہوں. خاص کر خواتین اس معاملے کے اندر بہت زیادہ وہ کرتی ہیں کہ بھئی ایک سوٹ اگر پہن لیا تو دوسری تقریب میں وہ سوٹ نہیں پہنی, اور کسی کے گھر ایک سوٹ پہن کے چلے گی تو دوبارہ وہ پہن کے جانا اپنے لیے ایپ سمجھتی ہیں کہ بھئی یہ تو ابھی تو پہن کے گئی تھی میں 4 دن پہلے, ہفتے پہلے, اسے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. تو اس لیے وہ چیزیں جو قابل ترک ہیں انہیں ترک کرنا چاہیے، اور بلا وجہ کہ اپنے اوپر بوجھ ہم جو سر پہ ڈال لیتے ہیں، شریعت نے اس بوجھ کو ہمارے سر پہ نہیں ڈالا، وہ ہم نے اپنے طور پر پابندیاں، قیود، حدود لگا لی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم خود پریشان رہتے ہیں. شریعت تو ہماری بہت ہی سیدھی سادی، آسان، اس پہ عمل کرنا بھی آسان اور کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں. اب جیسے عیادت ہے، عیادت کرنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ پابندی ہے کہ صاحب اگر کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو ضرور کوئی فروٹ لے کے جاؤ، کوئی بسکٹ وغیرہ کا ڈبہ لے کے جائے. اب اگر وہ چیز نہیں لے کے جا رہے ہم خود عیادت ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی کے لیے ہدیہ لے گیا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو ضروری مت سمجھیں. اگر کسی کے پاس ہدیہ دینے کے لیے اس وقت پیسے نہیں ہیں، یا وہ فروٹ نہیں لے جا سکتا، یا کوئی اور چیز نہیں لے جا سکتا، تو بھائی عیادت ترک مت کیجیے. عیادت کا اپنی جگہ پر ثواب ہے، وہ اس کو آپ کیجئے، اور پھر اس میں وہ طریقے اختیار کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور اگر ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم عیادت ہی کو ترک کر دیتے ہیں، یہ غلط ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز غلط شامل ہو گئی اس کو ترک کریں، تو بجائے اس کے کہ بھائی اگر ہدیے کے پیسے نہیں کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن عیادت کر کے آ جائیں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ کسی کے جانے سے اگر ہمارا دل، کسی کا دل ہمارے جانے سے خوش ہوتا ہے تو اصل مقصد دل خوش کرنا ہے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اتنا اہتمام فرمایا کہ اگر تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں زیادہ دیر مت بیٹھو، جاؤ تھوڑی دیر بیٹھو، اس کو تسلی دو اور اس کو زندگی کی امید دلاؤ، بیماری سے صحت کی امید دلاؤ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے اور تم فکر مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری ان باتوں سے ہونا وہ ہے جو اللہ چاہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری رک جائے گی، لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور اصل مقصد عیادت کرنے سے دل خوش کرنا ہی ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد جب ان کے بیمار تھے تو ہسپتال میں جب تشریف لے گئے تو میں بھی اتفاق سے اس وقت وہاں پہنچا، تو حضرت اپنے والد کے جس کمرے میں وہ تھے بیمار، تو وہاں تشریف لے گئے تو جا کے ان کو تسلی دی، کہا کہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی صحت ہے آپ کی، اچھے لگ رہے ہیں، اور پہلے سے ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، فکر کی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں کہیں. اور جب باہر نکلے تو یہ ہم سے کہا، اور بھی دو چار لوگ تھے، کہ میری ان باتوں سے جو اللہ نے کرنا ہے وہ رکے گا نہیں، وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن مریض کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور اصل مقصد یہی ہے. تو آپ کی ملاقات سے اگر مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کو کیوں ترک کرتے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو یہی مسئلہ ہے کہ بس جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کو تسلی دیں اور اس کے بعد آ جائیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں. لیکن مریض کو جن لوگوں کے بیٹھے رہنے سے تسلی ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، اگر اس کے پاس زیادہ دیر بھی بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں. حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، غالباً اپنے استاد کی عیادت کے لیے جب گئے تو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بس گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور جب جانے لگے تو انہوں نے بٹھا لیا ہاتھ پکڑ کر، بیٹھ جاؤ تمہارے لیے وہ حدیث نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ تم مولوی ہو تمہیں پتا ہے حدیث، اس لیے پڑھ کے بیٹھ کے وہ فوراً بھاگ رہا ہو، بیٹھ جاؤ تمہارے بیٹھنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی. تو بٹھا لیا حضرت کو. تو مطلب یہی ہے کہ اگر کسی مریض کا دل خوش ہوتا ہے تو اس وقت پھر مسئلہ یہی ہے کہ پھر بیٹھ جائیں تاکہ وہ آپ سے تسلی حاصل کرے، اپنا دل خوش کرے، اور اصل مقصد یہی ہے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اصل مقصد یہ ہے اس کا دل خوش ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے جب ہم آپس میں ملاقات کریں تو مسکراتے ہوئے ملاقات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ بشاشت قلبی کے ساتھ چہرے پر آپ کی مسکراہٹ ہو جس سے دوسرے کو یہ احساس ہو کہ یہ خوش ہوئے میری ملاقات سے. اسی طریقے سے اگر آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، کوئی صاحب کو مسلمان بھائی آ جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر جگہ نہیں بھی ہو تو تھوڑا سا سرک جاؤ تاکہ آنے والا یہ سمجھے کہ اس نے میرا اکرام کیا، میرے آنے سے اس کو خوشی ہوئی. اب یہ آنے والے پر بھی منحصر ہے کہ اس کی بھی دینی تربیت ہو کہ وہ بلا وجہ بیچ میں نہ گھسے، جہاں جگہ ہو وہ بیٹھنے کی کوشش وہی کرے جہاں جگہ ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اس کی اکرام کرتے ہو آئیے آئیے آگے تشریف لے آئیے، اگر کہہ دیتا ہے اور جگہ بن جاتی ہے آگے آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں اس کا اکرام. تو اس لیے آنے والے کو ہمیں جگہ دینی چاہیے، لیکن جو آیا ہے وہ زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کرے. ان تمام چیزوں کا خیال کرنا یہ بھی سب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے. اصل میں ہم نے صرف نماز روزے کے حد تک دین کو محدود کر دیا ہے. دین ہمارا نماز روزے کے حد تک نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ جتنی اخلاقیات ہیں اور جتنے معاملات کی درستگی ہیں سب دین میں شامل ہیں. معاملات کا صحیح ہونا, درست ہونا, کسی سے معاملہ کیا ہے تو اس کو صحیح طریقے پر نبھانا, وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, کسی کو تکلیف نہ دینا اور ایذا نہ پہنچانا, اس کی راحت کا خیال رکھنا, یہ سب دین میں شامل. کسی ملنے جا رہے ہیں تو اوقات کا خیال رکھنا کہ بھی ایسے اوقات میں نہ جائیں جس سے اس کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہو, اور دوسرے کے ذہن میں یہ سوچ کے جائیں کہ بھی اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ناراضگی نہیں ہوگی. بعض لوگ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب گئے دیکھو اور ملاقات نہیں ہوئی ہماری, اور تین دفعہ آ چکے اور پانچ دفعہ آ چکے. بعض لوگ جو ہے وہ آتے غلط وقت میں ہیں اور پھر سارا الزام اس کو دیتے ہیں کہ ہم تو تین دفعہ آ چکے صاحب اس سے پہلے. حالانکہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے آنے سے پہلے کہ بھی کون سے اوقات ہیں جس میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کام کرنے کا ہے تو کام کرتے ہیں تاکہ اس وقت میں آئے. آدمی کو پتا ہے گورنمنٹ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں, دفتر میں بھی 9 سے 5 کا ٹائم ہے تو اسی وقت میں جاتے ہیں. کبھی آدمی 5 کے بعد نہیں جاتا 6 بجے کہ بھائی آج چلو 6 بجے چلا جاؤں. لیکن ہم جب آپس میں ملنا ملانا کرتے ہیں ان میں ان باتوں کا خیال نہیں کرتے. ان باتوں کا لحاظ ہمیں آپس میں اور بھی زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے, خاص طور پر قرابت داری رشتے داریوں میں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کل اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے, ٹیلی فون ہے, موبائل فون ہے, آدمی فون کر لے کہ بھی میں آنا چاہتا ہوں, اس وقت میرے آنے سے آپ کے کوئی پروگرام میں خلل تو نہیں ہوگا. اب اگر وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں تو اس وقت تیار ہوں کہیں جانے کے لیے تو کہ اچھا کوئی بات نہیں ہم کسی اور وقت آ جائیں گے. ناراضگی کے ساتھ نگر ایک ہم تو آنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں روک دیے اس نے. تو ہم ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرنے لگتے ہیں, شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور یہی چیزیں خرابی کا سبب بنتی ہیں. ہم دوسرے کی بھی مجبوری کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے واقعتاً وہ کہیں جا رہا ہو, اس کا اپنا کوئی پروگرام ہو, ہمارے جانے سے اس کا پروگرام خراب ہو رہا ہو, تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس پروگرام اپنے پروگرام کو ختم کر دیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں, بتلائی ہیں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ تاکہ ہم ان باتوں کو کر کے دوسرے کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ بنیں. اب اگر کسی شخص میں یہ باتیں ہوں کہ نماز وقت پر پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, تو دیکھیے نماز روزہ تو اپنی ذات کے لیے, اس سے تو ہمیں صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا, لیکن جو دوسرے معاملات ہیں ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک آدمی اگر ساری رات نماز پڑھتا ہے تو اس میں دوسرے کا کیا ہے؟ سارا دن اگر روزے رکھتا ہے تو دوسرے کا کیا فائدہ بتائیے؟ ہمیں اپنی ذات کا فائدہ ہے. لیکن اگر ہم کسی سے وعدہ کر کے پورا کریں, معاملے کو صحیح طریقے سے نبھائیں, کسی سے جھوٹ نہ بولیں, تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اس لیے ہمیں اپنی معاملات, معاشرت, یہ سب چیزیں درست کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ عبادات یہ بھی ضروری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملات اور معاشرت, معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو رہن سہن ہے ہمارا وہ درست طریقے پر ہو, جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس طریقے سے کریں, حتیٰ کہ یہ تو یہ ہے بیوی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. عام طور پر لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست آئے, اور آئے بھی ایسے موقع پر جب دوپہر کا ٹائم تھا, کھانا غالباً کھا چکے تھے اور لوگ قیلولہ کر رہے تھے, آرام کرنا چاہتے تھے, اس وقت وہ پہنچے. تو ملاقات تو حضرت نے کی, فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں لیکن آپ ایسے وقت میں آئے ہو کہ مدرسے کے کھانے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, تقسیم ہو گیا کھانا, اور گھر میں بھی جو ہے وہ بیوی کو مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ تمہارے لیے کھانا بنائے, اس کو میں تکلیف دوں, تو یہ بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن تمہاری دعوت بھی کرنی ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ پیسے قبول کر لے میری طرف سے اور تم اپنی دعوت خود کر لے. فرمایا کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی, جو دوست تھے انہوں نے فرمایا, وہ بھی عالم دین تھے بڑے جید, فرمایا کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالا اور جو مقصد تھا دل خوش کرنا وہ بھی ہو گیا. چونکہ انہوں نے دوسرے دن تیسرے دن کہیں جانا تھا, وہ کرنگی کہاں پر ہے اور جہاں وہ رہتے تھے وہ دور تھا. اب اگر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کل آپ نے ضرور آنا, اب آنے جانے میں اس بیچارے کے 4-6 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دعوت 3 طرح کی ہوتی ہے, اس میں سب سے بہترین دعوت نمبر 1 قسم کی دعوت ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تیسری قسم کی دعوت کرنے کی, لیکن اصل جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص کہیں سے آیا ہوا ہے تو سب سے اچھی دعوت فرمائے نمبر 1 تو یہ ہے کہ بھئی اس کو پیسے دے دو, بھئی تم جو چاہے کھا لینا, ہماری طرف سے یہ دعوت, یہ تو نمبر 1 دعوت. اور دوسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ پکا کر گھر پر یا جہاں وہ ٹھہرے ہیں کھانا لے جاؤ کہ آؤ مل کے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں, یہ دوسرے نمبر کی دعوت. اور تیسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ اسے گھر پہ بلایا جائے. تو ہم تو تیسرے نمبر پر عمل کرتے ہیں, زیادہ تر نمبر ایک اور نمبر دو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے دوسرے کے پروگرام کو دیکھیں. اگر تو کوئی شخص آ ہی رہا ہے گھر میں آنا ہے اسے, پھر تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, پھر انشاءاللہ وہ پہلے نمبر کی دعوت ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو تکلیف دے کہ ہم یہ عمل کریں, یہ مناسب نہیں ہو. اصل یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے اس کا دل خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, دل رنجیدہ ہوگا. اگر دل خوش ہو رہا تو ٹھیک ہے, اصل مقصد ہوئی. تو جو بھی صورت ہم اختیار کریں اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والے کو رنجیدگی تو نہیں ہوگی, تکلیف تو نہیں ہوگی. بس اسی کا نام دین ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں, جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں. یعنی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا یہ اصل میں دین ہے. صرف نماز روزے کی حد تک دین نہیں ہے, یہ تو اپنی جگہ پر ہے, تو کرنا ہی کرنا ہے. ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں. رکو اگر سجود کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے. اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں. اس لیے کہ یہ تو فرائض واجبات میں سے ہیں, ہم اگر ان کو ادا کر رہے ہیں تو یہ فرائض ہیں, ہمارے فریضے میں داخل ہیں. کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کی پیدائش اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہی ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنی عبادت, اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے. لیکن یہ کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں, وہیں حقوق العباد کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اسی طرح کے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک, یعنی آپ جس حد تک جاتے تھے ہم شاید اس حد تک نہ جا سکیں, لیکن جس حد تک ممکن ہو سکے آدمی اس حد تک تو کوشش کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات تو ایسے تھے کہ عجیب و غریب تھے. آپ سے اگر کوئی ہاتھ ملاتا تو آپ خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے اس سے جب تک وہ نہ چھڑا لے. اب یہ معاملہ بہت مشکل, اگر ہم اس کی پیروی کرنے لگے تو بڑا مشکل ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال عمل یہی تھا کہ آپ جب کوئی شخص مسافہ کرتا تھا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے. لیکن یہ آپ کی بڑائی تھی, بڑا پد. اسی طریقے سے اگر کوئی بچی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو کہیں لے جاتی, آپ چلے جاتے تھے اس کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات وہ ہیں جو بہرحال بعض دفعہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں, لیکن جس حد تک ہم سے ہو سکے اس حد تک ہم کر سکتے ہیں, اور جہاں ہم سے نہ ہو سکے وہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی اس کا مواخذہ نہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تم تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے. جہاں ہماری قدرت ختم ہو جائے, طاقت ختم ہو جائے, استطاعت ختم ہو جائے, تو ہمیں پھر شریعت نے مکلف بھی نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ تمہیں مکلف نہیں کرتے مگر تمہاری وسعت کے مطابق. ایک آدمی اگر دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا تو شریعت مطالبہ نہیں کرتی کہ نہیں تم کھڑے ہی رہو. بھائی نماز کھڑے ہو گئے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو. لیکن پڑھنی تو ہے, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق. جب استطاعت ختم ہو جاتی ہے تو شریعت اپنا مطالبہ چھوڑ دیتی ہے. ویسے تو قیام فرض ہے, لیکن ایک آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بےچارے کو تکلیف ہے پیروں میں, اب شریعت اپنا مطالبہ ترک کر دیتی ہے کہ بھائی مت کھڑے ہو, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھنے میں بھی تکلیف ہے, لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. تو دیکھیں شریعت اپنا مطالبہ ترک کرتی چلی جاتی ہے. کیا مطلب ہے کہ مخلوق کو تکلیف دینا مقصد نہیں. جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری تکالیف کو بھی جانتا ہے, اس لیے اس نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہا کہ جس میں ہمارے لیے تکلیف ہے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کیا ہے اس حد تک ہم کرنے کی کوشش کریں. جہاں کہیں خامیاں خرابیاں کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو عبادات مقصودہ ہیں ان کو تو ہمیں انجام دینا ہی دینا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی نماز میں دکھلاوا ریاکاری ہوگی اس لیے گھر میں پڑھ لیا کروں, تو یہ صحیح نہیں. آدمی اس ریاکاری اور دکھلاوے کے ذہن کو اپنے سے اپنا ذہن صاف کرے, لیکن نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری جو چیزیں مقصودہ ہیں ان کو ترک نہ کرے, ان میں جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ کر لے. اور جو چیزیں عبادات مقصودہ ہی میں سے نہیں ہیں اگر کسی وقت ان کو ترک کرنے کی ضرورت محسوس ہو ترک کر دیں, کیونکہ وہ عبادت مقصودہ ہے ہی نہیں. تو چنانچہ ہدیہ وغیرہ ہے, اگر اس میں کچھ آپ کو خرابیاں نظر آئیں کہ اگر میں اس شخص کا ہدیہ قبول کروں گا تو بعد میں مجھ پر یہ بیجا کوئی دباؤ ڈالے گا یا مجھ سے کوئی ناجائز کام کرانے کی کوشش کرے گا, چھوڑ دیجیے, اب مت لیجیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قبیلوں کے بارے میں فرمایا کہ اب ان سے لوں گا، ان کے علاوہ کسی سے نہیں لوں گا، اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کے آداب کو نہیں جانتے. دیکھیں ہدیہ دینے کی بھی آداب ہیں، اگر ہم آداب کو نہیں سمجھیں گے تو ہدیہ لینا دینا بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے ان کو آداب کا ذہن میں رکھتے ہوئے ہر کام کو کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا، کیا چیزیں ہمیں بتلائیں، کیا سکھلائیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، ان کے طریقوں کو دیکھے، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اولیاء امت ہیں آخر تک، جو ہے ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ دین کو پھیلایا اور اپنی ذات سے کوشش کی کہ تکلیف نہ پہنچے کسی کو. بس اصل چیز یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو طریقے غلط رائج ہو چکے ہیں آج ہم میں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، تمام بیماریوں سے اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دیجئے، تمام بیماریوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، بچوں میں بیمار ہیں تو انہیں بھی صحت عطا فرما دے، عورتوں میں کوئی بیمار ہے تو اسے بھی صحت عطا فرما دے، ہمارے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے یا اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے، ہماری مسجد کے نمازیوں میں یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بھائی شمیم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرما دے. اور بھی جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، مبارک وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.